حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسے ہی ادنا درجہ کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں، اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں، کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے، اور اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے تو اس صورت میں علماء اس سلسلہ کے اپنے خداداد اجتہاد سے کام لیں، لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ حدیث سے انکار نہ کریں۔ ہاں، جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب ہے، اور عبداللہ چکڑالوی کے بہودہ خیالات سے ہمیں کچھ بھی مناسبت نہیں۔ ہر ایک جو ہماری جماعت میں ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ عبداللہ چکڑالوی کے عقیدوں سے جو حدیثوں کی نسبت وہ رکھتا ہے بدل، متنفر اور بیزار ہو، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے حت الوسیٰ نفرت رکھیں کہ یہ دوسرے مخالفوں کی نسبت زیادہ برباد شدہ فرقہ ہے۔ یہاں حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، اسی رات میں ایک الہام ہوا بوقت 3:02 اوپر، اور وہ یہ ہے، من آرازا عن ذکری نبتلیہ بذریت فاسقت ملحدت یمیلون الی الدنیا ولا یعبدوننی شیئا۔ جو شخص قرآن سے کنارہ کرے گا ہم اس کو ایک خبیث اولاد کے ساتھ مبتلا کریں گے جن کی ملحدانہ زندگی ہوگی، وہ دنیا پر گریں گے اور میری پرستش سے ان کو کچھ بھی حصہ نہ ہوگا، یعنی ایسی اولاد کا انجام بد ہوگا اور توبہ اور تقویٰ نصیب نہیں ہوگا۔ حاشیہ ختم۔ فرمایا، اور چاہیے کہ نہ وہ مولوی محمد حسین کے گروہ کی طرح حدیث کے بارے میں افراد کی طرف جھکیں اور نہ عبداللہ کی طرح تفرید کی طرف مائل ہوں، بلکہ اس بارے میں وسط کا طریق اپنا مذہب سمجھ لیں، یعنی نہ تو ایسے طور سے بکلی حدیثوں کو اپنا قبلہ و کعبہ قرار دیں جس سے قرآن متروک اور مہجور کی طرح ہو جائے، اور نہ ایسے طور سے ان حدیثوں کو معطل اور لغو قرار دے دیں جن سے احادیث نبویہ بکلی ضائع ہو جائیں۔ ایسا ہی چاہیے کہ نہ تو ختم نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، اور نہ ختم نبوت کے یہ معنی سمجھ لیں جس سے اس امت پر مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا دروازہ بند ہو جاوے، اور یاد رہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے، اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی پا سکتا ہو، بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے اور مطابعت نبوی سے نعمت وحی حاصل کرنے کے لیے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ وہ وحی جو اتباع کا نتیجہ ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی، مگر نبوت شریعت والی یا نبوت مستقلہ منقطع ہو چکی ہے۔ ولا سبیلا الیہا الا یوم القیامت ومن قال انی لست من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودعا انہ نبی صاحب الشریعت او من دون الشریعت ولیس من الامت فمثلہ کمثل رجل غمرہ السیل المنہمر فالقاہ وراءہ ولم یغادر حتی مات۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ آن جناب اپنی روحانیت کی روح سے ان صلحاء کے حق میں باپ کے حکم میں ہیں جن کی بذریعہ مطابعت تکمیل نفوس کی جاتی ہے، اور وحی الہی اور شرف مکالمات کا ان کو بخشا جاتا ہے، جیسا کہ وہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ الاحزاب آیت 41۔ یعنی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک مافات کے لیے۔ سو اس آیت کے پہلے حصہ میں جو امر فوت شدہ قرار دیا گیا تھا، یعنی جس کی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی تھی، وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ ہونا تھا۔ سو لیکن کے لفظ کے ساتھ ایسے فوت شدہ امر کا اس طرح تدارک کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد براہ راست فیوز نبوت منقطع ہو گئے اور اب کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہوگا، اور اس طرح پر وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث ہوگا۔ غرض اس آیت میں ایک طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی، اور دوسرے طور سے باپ ہونے کا اس بات بھی کیا گیا، تا وہ اعتراض جس کا ذکر آیت انا شانعک ہو الابتر، سورہ الکوثر آیت 4 میں ہے، دور کیا جائے۔ ما حصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہو، اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مکتسب اور مستفاض ہو۔ یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو، اور دوسری جہت سے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو، اور اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوس مستعدہ امت کی نفی کی جائے، تو اس سے نعوذ باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طور سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند، نہ روحانی طور پر کوئی فرزند، اور موترے سچا ٹھہرتا ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابتر رکھتا ہے۔ اب جب کہ یہ بات طے پا چکی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاشیہ میں فرماتے ہیں، بعض نیم اللہ میرے پر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دے رکھی ہے کہ تم میں 30 دجال آئیں گے اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اے نادانوں، بد نصیبو، کیا تمہاری قسمت میں 30 دجال ہی لکھے ہوئے تھے؟ 14ویں صدی کا خمس بھی گزرنے پر ہے اور خلافت کے چاند نے اپنے کمال کی 14 منزلیں پوری کر لیں، جس کی طرف آیت والقمر قدرناہ منازلا، سورہ یاسین آیت 40 بھی اشارہ کرتی ہے، اور دنیا ختم ہونے لگی مگر تم لوگوں کے دجال ابھی ختم ہونے میں نہیں آتے، شاید تمہاری موت تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اے نادانوں، وہ دجال جو شیطان کہلاتا ہے وہ خود تمہارے اندر ہے، اس لیے تم وقت کو نہیں پہچانتے، آسمانی نشانوں کو نہیں دیکھتے، مگر تم پر کیا افسوس، وہ جو میری طرح موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا تھا، اس کا نام بھی خبیث یہودیوں نے دجال ہی رکھا تھا۔ فالقلوب تشابہت اللہم ارحم۔ حاشیہ ختم ہوا۔ حضور فرماتے ہیں، اب جب کہ یہ بات طے پا چکی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے، اس کا دروازہ قیامت تک بند ہے، اور جب تک کوئی امتی ہونے کی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف منسوب نہیں، تب تک وہ کسی طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارنا اور پھر ان کی نسبت تجویز کرنا کہ وہ امتی ہیں اور ان کی نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت محمدیہ سے مکتسب اور مستفاض ہے، کس قدر بناوٹ اور تکلف ہے۔ جو شخص پہلے ہی نبی قرار پا چکا ہے اس کی نسبت یہ کہنا کیوں کر صحیح ٹھہرے گا کہ اس کی نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت سے مستفاد ہے؟ اور اگر اس کی نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مستفاد نہیں ہے تو پھر وہ کن معنوں سے امتی کہلائے گا؟ اور ظاہر ہے کہ امت کے معنی کسی پر صادق نہیں آ سکتے جب تک ہر ایک کمال اس کا نبی متبوع کے ذریعہ سے اس کو حاصل نہ ہو۔ پھر جو شخص اتنا بڑا کمال نبی کہلانے کا خود بخود رکھتا ہے وہ امتی کیوں کر ہوا، بلکہ وہ تو مستقل طور پر نبی ہوگا جس کے لیے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اور اگر کہو کہ پہلی نبوت اس کی جو براہ راست تھی دور کی جائے گی اور اب عرصر نو با اتباع نبوی نئی نبوت اس کو ملے گی جیسا کہ منشا آیت کا ہے، تو اس صورت میں یہی امت جو خیر الامم کہلاتی ہے حق رکھتی ہے کہ ان میں سے کوئی فرد با یمن اتباع نبوی اس مرتبہ ممکنہ کو پہنچ جائے اور حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اگر امتی کو بذریعہ انوار محمدی کمالات نبوت مل سکتے ہیں تو اس صورت میں کسی کو آسمان سے اتارنا اصل حقدار کا حق ضائع کرنا ہے، اور کون مانے ہے جو کسی امتی کو فیض پہنچایا جائے؟ تا نمونہ فیض محمدی کسی پر مشتبہ نہ رہے، کیونکہ نبی کو نبی بنانا کیا معنی رکھتا ہے؟ مثلا ایک شخص سونا بنانے کا دعویٰ رکھتا ہے اور سونے پر ایک بوٹی ڈال کر کہتا ہے کہ لو سونا ہو گیا، اس سے کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ کیمیاگر ہے؟ سو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا کمال تو اس میں تھا کہ امتی کو وہ درجہ ورزش اتباع سے پیدا ہو جائے، ورنہ ایک نبی کہ جو پہلے ہی نبی قرار پا چکا ہے امتی قرار دینا اور پھر یہ تصور کر لینا کہ جو اس کو مرتبہ نبوت حاصل ہے وہ بوجہ امتی ہونے کے ہے نہ خود بخود، یہ کس قدر دروغ بے فروغ ہے۔ بلکہ یہ دونوں حقیقتیں متناقض ہیں، کیونکہ حضرت مسیح کی حقیقت نبوت یہ ہے کہ وہ براہ راست بغیر اتباع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو حاصل ہے، اور پھر اگر حضرت عیسیٰ کو امتی بنایا جاوے جیسا کہ حدیث امامکم منکم سے مترشح ہے، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر ایک کمال ان کا نبوت محمدیہ سے مستفاض ہے۔ اور ابھی ہم فرض کر چکے تھے کہ کمال نبوت ان کی کا چراغ نبوت محمدیہ سے مستفاض نہیں ہے، اور یہی اجتماع نقیزین ہے جو بالبداہت باطل ہے۔ اور اگر کہو کہ حضرت عیسیٰ امتی تو کہلائیں گے مگر نبوت محمدیہ سے ان کو کچھ فیض نہ ہوگا، تو اس صورت میں امتی ہونے کی حقیقت ان کے نفس میں سے مفقود ہوگی۔ کیونکہ ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں کہ امتی ہونے کے بجوز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ تمام کمال اپنا اتباع کے ذریعہ سے رکھتا ہو، جیسا کہ قرآن شریف میں جا بجا اس کی تصریح موجود ہے۔ اور جب کہ ایک امتی کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ اپنے نبی متبوع سے یہ فیض حاصل کرے، تو پھر ایک بناوٹ کی راہ اختیار کرنا اور اجتماع نقیزین جائز رکھنا کس قدر حمک ہے؟ اور وہ شخص کیوں کر امتی کے لا سکتا ہے جس کو کوئی کمال بذریعہ اتباع حاصل نہیں؟ اس جگہ بعض نادانوں کا یہ اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے کہ وحی الہی کے دعویٰ کو یہ امر مستلزم ہے کہ وہ وحی اپنی زبان میں ہو نہ عربی میں، کیونکہ اپنی مادری زبان اس شخص کے لیے لازم ہے جو مستقل طور پر بغیر استفادہ مشکات نبوت محمدی کے دعوی نبوت کرتا ہے۔ لیکن جو شخص بحثیت ایک امتی ہونے کے فیض نبوت محمدیہ سے اکتساب انوار نبوت کرتا ہے وہ مکالمہ الہیہ میں اپنے متبوع کی زبان میں وحی پاتا ہے، تا تابع اور متبوع میں ایک علامت ہو جو ان کے باہمی تعلق پر دلالت کرے۔ افسوس، حضرت عیسیٰ پر ہر ایک طور سے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اول بغیر تصفیہ اعتراض لعنت کے ان کے جسم کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، जिससे असल एतराज़ यहूदियों का उनके सर पर कायम रहता है। दूसरे कहते हैं कि कुरान में उनकी मौत का कहीं जिक्र नहीं, गोया उनकी खुदाई के लिए एक वजह पैदा करते हैं। तीसरी नामुरादी की हालत में आसमान की तरफ उनको खींचते हैं, जिस नबी के अभी 12 हवारी भी ज़मीन पर मौजूद नहीं और कार तबलीग ना तमाम है, उसको आसमान की तरफ खींचना उसके लिए एक दोजख है, क्योंकि रूह उसकी तकमील तबलीग को चाहती है और उसको बरखिलाफ मर्जी उसकी आसमान पर बिठाया जाता है। मैं अपने नफ्स की नस्बत देखता हूँ कि बग़ैर तकमील अपने काम के अगर मैं ज़िंदा आसमान पर उठाया जाऊँ और वो सातवें आसमान तक पहुँचाया जाऊँ तो मैं इसमें खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा काम नाकिस रहा तो मुझे क्या खुशी हो सकती है। ऐसा ही उनको भी आसमान पर जाने से कोई खुशी नहीं। मख्फी तौर पर एक हिजरत थी जिसको नदानों ने आसमान करार दे दिया। खुदा हदायत करे। वस्सलामु अला मन तबाल हुदा अल मुश्तहिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 27 नवंबर 1902।